فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات پڑھیں مولا محمد وعلى آله. والے دیگر ایک صلوات پڑھیں محمد وعلى آله. مومنین اکرام، خداوند متعال کے لطف و کرم سے میزان حق کے عنوان سے آج ہماری تیسری نشست ہے. گزشتہ دو نشستوں میں، دو جلسات میں آپ اہل ایمان کے سامنے میزان حق کے عنوان سے جو گفتگو کی، اس میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 61 آیت آیہ مباہلہ کی تلاوت کی گئی، اور یہی آیت انشاءاللہ آگے کی مجالس کے لیے بھی سرنامہ کلام قرار پائیں گی. اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ جو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، نجران کے نصارہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ عیسیٰ کو علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن اللہ کیوں نہیں مانتے، تو اللہ کے رسول نے آیت کا انتظار کیا اور آیت نازل ہوئی، انا مسئلہ عیسیٰ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ کی مثال بالتحقیق ایسی ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے، خلقہم من تراب، ان کو بھی تراب سے خلق کیا ہے، لہٰذا جو اللہ، اب یہاں سے میں اپنے کلام کو آگے بڑھا رہا ہوں، جو اللہ اس بات پر قدرت اور قوت اور طاقت رکھتا ہے کہ بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق کرے، وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق کر دے. بس یہاں پر جب علم آ گیا اور علم آنے کے بعد ان لوگوں نے کٹوجتی کی، بحث کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی کہ جس میں رسول اللہ سے کہا گیا کہ جب علم آ جانے کے بعد یہ آپ سے کٹوجتی کریں تو ان سے کہیں کہ تم اپنی بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لائیں گے، ثم نبتہل، اور پھر اس کے بعد بہل کریں گے، بہل یعنی لعن کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ کی لعنت کو یعنی اس کی رحمت سے دوری کو قرار دیں گے کاذبین کے لیے. پس جب یہ معاملہ ہوا اور نجران کے ان راہبوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب شدہ افراد پہنچے، اور اس انتخاب کو آپ بہترین طریقے سے جانتے ہیں، وہ انتخاب کیا تھا؟ جناب زہرا کو نسانہ کی جگہ پر، حسنین شریفین کو اپنا آنا کی جگہ پر، اور امیر المومنین کو اپنے نفس کے مقام پر لے کر رسول اللہ پہنچے. نجران کے راہبوں نے ایک جملہ کہا کہ ہم ان میں ایسے درخشاں چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بدعا کریں تو یہاں سے پہاڑ جگہ چھوڑ دے اور نجران کی گلیوں میں پھرنے والے جانور بھی اس کی زد میں آ جائیں، یعنی ان کی فضیلت کے معترف ہیں، ان کے چہرے کی درخشندگی کو دیکھ رہے ہیں، ان کی عظمت سے انکار نہیں کر رہے، ایسا نہیں کہ ناسبی تھے، توہین نہیں کر رہے، عظمت سے انکار نہیں کر رہے، عظمت کے معترف ہیں، لیکن ان کی بات بھی نہیں مان رہے. بس میزان حق کے عنوان سے اگر میں اور آپ قرآن کو پہچانتے ہیں کہ قرآن حق ہے، وہی قرآن کہ جس نے اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ کہا، ہدی للناس وبینات من الہدا والفرقان، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی ہدایت ہے کہ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، حق اور باطل کی تمیز کرنے والی کتاب ہے، یعنی حق اور باطل کی پہچان کروانے والی کتاب ہے. بس یہ قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے یہدی بہل کثیر ویضل بہل کثیر، اسی کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے، اسی کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے، ولا یضل بہ الا الفاسقون، مگر اس سے گمراہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو فاسق ہو، وہی علی ابن ابی طالب جو میزان حق ہیں، لیکن کیونکہ میزان کو تبدیل کر دیا، وہ امیر المومنین نے فرما رہے ہیں ہلاک فیہ اثنان، میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہوں گے، ایک محب غال یعنی غالی جو محبت کرنے والا ہوگا. اب ایسا تو نہیں کہ غالی محبت نہیں کرتا، محبت تو کرتا ہے، اور بہت خوبصورت انداز سے سمت جعفر صاحب نے کہا ہے کہ ہے نصیری بھی دشمن حیدر، دوستوں میں شمار مت کیجو. یہ دشمن حیدر کیوں ہے؟ اس لیے دشمن حیدر ہے کہ اتنا کام امیر شام کی مکاری نہیں کر پائی جتنا کام ان کی محبت نے کر دیا. یعنی ان کی محبت کی وجہ سے جتنے لوگ امیر المومنین سے دور ہوئے اتنا امیر شام کی مکاری سے دور نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے محبت کا لبادہ اوڑھ کر علی کے خلاف بات کی. اس نے دشمنی کا لبادہ اوڑھ کر بات کی تھی، انہوں نے محبت کا لبادہ اوڑھ کر بات کی ہے. بس یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام یہ بات بیان کر رہے ہیں، اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا خود میزان حق ہے. اس میزان حق کو ہم نے کیا کیا کہ وہی کربلا کہ جس سے ہمیں ہدایت لینی تھی، جس سے ہمیں فکر حسینی لینی تھی، جس سے ہمیں دین حق لینا تھا، لیکن میزان ہم نے خراب کر دیا. لہٰذا اب ہم اپنا وقت بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر اس سے نتیجہ وہ حاصل نہیں کر پا رہے. بس تھوڑی دیر ایک جملہ اور میں پچھلی مجلس والا بیان کر دوں کہ میں نے مثال دی تھی کہ جب میزان خراب ہو جائے تو کیا ہوا کرتا ہے، کیا ہوا کرتا ہے. آپ گئے لینے کوئی چیز، مثلا سونا خریدنے گئے، کل تک تو سبزی کی مثال دی تھی، آج سونے تک آ گیا ہوں. آپ سونا خریدنے گئے، ترازو خراب تھا، پیسے آپ نے پورے دیے، سونا کم ملا، سرمایہ آپ کا پورا خرچ ہوا، چیز آپ کو کم ملی. یہ سرمایہ پورا دے کر کم چیز کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ میزان خراب ہے. اب اگر ہم کربلا کے میزان کو صحیح نہیں رکھیں گے، اگر ہم قرآن کے میزان کو صحیح نہیں رکھیں گے، اگر اہل بیت اطہار علی السلام جو کہ میزان حق ہیں لیکن اپنی فکر میں اس کو خراب کر دیں گے، تو پھر وقت پورا صرف کریں گے، مال پورا صرف کریں گے، جانے بھی بہت دیں گے، لیکن اس سے نتیجہ وہ حاصل نہیں کر پائیں گے جو کربلا سے حاصل کرنا تھا، جو کربلا سے حاصل کرنا تھا. یہی معاملہ ہوا ہے، اور اس میزان کو ہم نے اس طریقے سے تخریب ہوتے ہوئے دیکھا معذرت کے ساتھ، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ممبر حسین کا ہوگا، فرش حسین کا ہوگا، ماحول حسین کا ہوگا، لوگ حسین کے ہوں گے، خطیب بھی عنوان وہی لے کر آئے گا، لیکن جو بات ہوگی وہ حسین ابن علی علیہ السلام کے نظریات کے برخلاف ہوگی. کل میں نے عمل کے موضوع پر بات کی تھی، آج ایک اور جانب سے میں پردہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. عموماً لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ابتدائی مجالس میں کہ جب میں نے میزان حق موضوع دیا تھا تو ایک ٹپیکل سا موضوع اور وہی اس طریقے سے گفتگو جو ہونی ہے، لیکن میں ایک اور زاویہ اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سمجھ جائیں، بھلے ہی ہم میں سے چند افراد، مثلا حاضرین میں سے بھی چند اگر یہ سمجھ جاتے ہیں تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. مثلا ہم نے کربلا کو میزان حق قرار دیا، اہل بیت اطہار کو میزان حق قرار دیا، قرآن کو میزان حق قرار دیا، مگر اس پر کبھی حق اور باطل کا اس کے ذریعے فیصلہ کیا یا نہیں کیا؟ قرآن حق اور باطل کا فیصلہ کرنے والا ہے. میری زندگی قرآن کے حق اور باطل کو سمجھتی ہے نہیں سمجھتی؟ میری زندگی اب عبداللہ نے جو حق اور باطل کی ڈیفینیشنز پیش کی ہیں اس کو سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی؟ میری زندگی حضرت سیدہ کونین فاطمۃ الزہرا صلوات و سلام اللہ علیہا ان کے معیارات کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یا میری زندگی میرے مزاج کے مطابق گزر رہی ہے، میری طبیعت کے مطابق گزر رہی ہے، میرے تبادل کے مطابق نہیں؟ کس طرف ہمارا مزاج جائے گا؟ مثلا آج کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر ہم سب سے بڑا کائنات کا خطیب سوچیں تو کون ذہن میں آتا ہے؟ خطیب نہج البلاغہ، کہ جن کے چند خطبات جو منتخب ہیں، سارے خطبات نہیں ہیں وہ مولا کے، منتخب شدہ خطبات ہیں. ان خطبات میں کیا ہے؟ توحید کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، معرفت خدا کے کیسے خزانے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول دیے، علوم کے کیسے خزانے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہائے. اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی فصیح ہو سکتا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی خطابت ہو سکتی ہے؟ اس خطیب کے حوالے سے انشاءاللہ یہ ہوم ورک میں نے پچھلی مجلس میں بھی دیا تھا، لہٰذا یہاں پر بھی آپ مومنین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب جائیے گا اور اطمینان کے ساتھ گھر پر جا کر سونے کے لیے آمادہ ہوئیے گا، تو وہ آداب جو سونے کے ہیں کہ مثلا وضو کر کے اور تمام آداب کو اختیار کرنے کے بعد ایک لہجے کے لیے سوچیے گا ضرور کہ خطابت کسے کہتے ہیں. پھر آپ کے ذہن میں امیر المومنین آئیں گے، پھر کیسے خطیب آئیں گے. اگر خطابت کے عنوان سے ویسے خطیب آئیں جیسے ہم سنتے رہتے ہیں تو سمجھ جائیں ہم نے خطابت کا میزان بھی بگاڑ دیا ہم نے خطابت کا میزان. مثلا مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کیسے خطیب تھے؟ آیا خطابت پر مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی خطابت میں نعوذ باللہ کوئی کمی تھی؟ یا خطابت پر مولا علی علیہ السلام نے قربان کر دیا؟ کیا طرز دیا ہے کہ سب چیزیں قربان ہو سکتی ہیں دین پر؟ میزان کتنا بگڑ گیا ہے ہمارا، سب چیزیں قربان ہو سکتی ہیں دین پر، دین کسی چیز پر قربان نہیں ہو سکتا، یہی معاملہ ہے نا. لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اپنی خطابت پر دین کو قربان کر دیا ہے، ہم نے اپنی خطابت پر دین کو قربان کر دیا ہے. اور خطابت میں یعنی ہم نے اس بات کو حرام سمجھ لیا ہے کہ دیکھ کر کچھ نہیں پڑھا جا سکتا. اس لیے آپ اکثر دیکھتے، میں کتاب لے کر آتا ہوں، چاہے پڑھوں نہ پڑھوں لیکن بے وقت ضرورت میرے کام آئے، تاکہ جب ایسا موقع آ جائے کہ خطابت کو قربان کروں یا دین کو قربان کروں، تو سامنے میرے پاس ایک چیز ہو کہ جس کے ذریعے دین بچا لوں، خطابت کو قربان کر دوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ہمارا معاملہ یہی ہے، ہمارے معاملات یہی ہو گئے. یعنی خطیب خطابت میں میزان حق کو مد نظر رکھنے کے بجائے مجمع کو مد نظر رکھے. امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام شام میں، اور یہ جملہ تو میں بار بار کہتا ہوں کہ شام میں دشمنان دین کے سامنے اکثریت امام سجاد کے دشمنوں کی ہے، اس وقت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے دین کا درس دے رہے ہیں، اس وقت اللہ کی توحید کو بیان کر رہے ہیں، اس وقت امام سجاد رسول اللہ کی نبوت کا دفاع کر رہے ہیں، اس وقت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ کی ولایت کا دفاع کر رہے ہیں. ہم نے ہر چیز کے میزان کو بالکل بگاڑ دیا ہے، اور اتنا ہوش پوش کر دیا ہے معاملات کو کہ اب ہمیں حق اور باطل کے اندر فرق نہیں پتہ چل رہا، اس لیے کہ ہم نے میزان ہی صحیح نہیں رکھا. اب جب میزان صحیح نہیں ہے تو تولیں گے کیسے کہ کیا چیز حق ہے کیا باطل ہے؟ مثلا دو عبادات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے، بلکہ چند ایک عبادات کے حوالے سے کلام کروں گا آج. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد. نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، کوئی انکار تو نہیں ہے الحمدللہ، نماز دین کا ستون ہے. خوب قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے. بس اگر میری نماز مجھے بے حیائی اور برائیوں سے نہیں روک پا رہی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خدا نخواستہ، تو پھر مجھے کس طرف توجہ کرنی چاہیے؟ علماء نے اس کے طریقے بتائے کہ اپنے وضو کی طرف توجہ کرو، اپنی نماز کی طرف توجہ کرو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم غزوی لباس پہنے ہوئے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم غزوی مکان میں نماز پڑھ رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نماز کی شرائط کو پورا نہیں کر رہے ہو. ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کرنی ہے، یعنی ایک میلاد دیا ہے، ایک میزان دیا ہے کہ اس پر پھر مجھے اپنی نماز کو تولنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میری نماز کیا واقعی نماز بھی ہے یا نہیں ہے، یا دنیا جہان کے خیالات اسی نماز میں. روزہ لعلکم تتقون، ماہ رمضان گزر گیا، پورے روزے رکھے لیکن تقویٰ کا حصول نہیں ہوا، تو اب ایک اور خداوند متعال نے مہلت دی، شب عید الفطر، کہ آؤ آ کر اعمال کرو. خدا نے جتنے لوگوں کو پورے رمضان میں بخشا ہے، اس ایک شب میں اتنے لوگوں کو بخش دیتا ہے، پر اس وقت آ کر میں اپنا محاسبہ کروں اور سوچوں کہ جو روزہ رکھا تھا، اگر میں لعلکم تتقون کی منزل پر نہیں پہنچ پا رہا ہوں، تو اس کا مقصد کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے روزے کی شرائط کو پورا نہ کیا ہو. اسی طریقے سے دیگر عبادتیں، اور وہ عبادت بھی جس کو میں اور آپ تولا اور تبرا سے تعبیر کرتے ہیں، عبادت سے خارج تو نہیں ہے نا، چاہے تبرا کروں یا تولا کروں، جو کہ در حقیقت تبلی اور تبری ہے، ہمارے معاشرے میں تولا اور تبرا کے اعتبار سے رائج ہے. اگر اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں تو عبادت کی طرح سے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اپنے مزاج کے مطابق کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، بس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو انجام دینا ہے یا نہیں دینا ہے. اہل بیت اطہار نے کیسے انجام دیا، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیا، اظہار برات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیا، امام حسن نے کیسے کیا، امام حسین نے کیسے کیا، ویسے ہی کیا جیسے ہم کرتے ہیں. ہم تو اپنے مزاج کے مطابق کرتے ہیں، کرنا کیسے، جیسے انہوں نے کہا. میں نے کہا کہ اگر کسی کا بہت دل چاہے تو 40 دن کے لیے ابھی سے نیت کر لے کہ زیارت عاشورہ پڑھوں گا 100 سلام اور 100 لان کے ساتھ. اس عمل میں کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ اس سے تو ظاہری طور پر کوئی نتیجہ ہی نہیں مل رہا جو میں نے سوچا ہوا ہے. اچھا، ایک عجیب و غریب معاملات ہیں، وہ معاملات اگر ہم در کر لیں، آپ لوگ اگر تھوڑا تھوڑا نزدیک آ جائیں تو مجھے بھی خطابت میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی. ایک صلوات اور پڑھ دیں لطفا محمد والے محمد، صلی علی محمد والے محمد. کیونکہ میں اس ہاتھ کی وجہ سے بہت زیادہ فریکوینٹلی موو نہیں کر سکتا ہوں ادھر سے ادھر، تو مجھے گردن زیادہ گھمانی پڑ رہی ہے، معذرت خواہ. اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ. خوب، وہ عبادت جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیرامیٹرز کے مطابق ہو، وہ کیسی ہونی چاہیے، اس میں کیا معیار ہونا چاہیے، اس کی کیا شان ہونی چاہیے، ہم نے سارے معیارات اپنے بنا لیے ہیں, اب اسی کے مطابق ہم حق اور باطل کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. اگر ہم اپنے مطابق حق اور باطل کا فیصلہ کریں گے تو معاملہ بہت دور چلا جائے گا. پھر میرا حق کچھ اور ہوگا, آپ کا حق کچھ اور ہوگا. پھر میرا باطل کچھ اور ہوگا, آپ کا باطل کچھ اور ہوگا. پھر میں اگر نعوذ باللہ باطل میں مبتلا ہوں گا, اس کو حق کہوں گا. اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے امام حسین نے قیام کیا تھا کہ دین کے لبادے کے اندر دین کا دینداروں پر حاکم دین کے لبادے میں آیا تھا, خلافت کا دعویٰ کرتے ہوئے آیا تھا. امام علی تا امام حسین اور امام حسین تا امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف, تمام ائمہ کا یہی معیار تھا کہ حق کو حق کہا, باطل کو باطل کہا. اور وہ حق کون سا تھا؟ جو اللہ نے بتایا, جو رسول اللہ نے بتایا. ہمارے لیے وہ حق کون سا ہے؟ جو اللہ نے بتایا, جو رسول نے بتایا, جو ائمہ نے بتایا. بس اس حق اور باطل کی پہچان مجھے اور آپ کو پیدا کرنی ہے. نماز کی مثال دے دی, روزے کی مثال دے دی, زکوٰۃ, خمس, جہاد, یہ ساری چیزیں اپنے پیرامیٹر رکھتے ہیں. صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد, بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خیریت سے مولانا, جسارت ہے آپ لوگوں کی. میں قبلہ مولانا احسن علی نقوی صاحب حجۃ الاسلام والمسلمین اور مولانا حیات عباس صاحب نجفی حجۃ الاسلام والمسلمین دونوں یہاں تشریف لائیں, ان کے سامنے گفتگو کرنا یقینا جسارت ہے. ایک صلوات اور پڑھتے محمد و آل محمد. خیریت سے انشاءاللہ, واقعی جذبات بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. خوب, وہ حق اور باطل کا پیرامیٹر جو ہمارے پاس ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ میزان حق موضوع ہے نا. نماز کی مثال آپ کے سامنے دی, روزے کی مثال آپ کے سامنے دی, دیگر عبادات جو ابھی باقی بچی ہیں اس کے بعد میں نے فوراً تبلی اور تبری, جس کو ہم تبلا اور تبرہ کہتے ہیں, اس کی مثال بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. مثلاً تبلا کیا ہے, تبرہ کیا ہے؟ عبادت ہے نا, اور اس کو انجام دینا ہے, اس کو روکنا نہیں ہے. کوئی فقیہ اس سے منع نہیں کر رہا, کوئی غلط گمان پیدا نہیں کرے گا کہ مثلاً فلاں فقیہ نے منع کر دیا ہے. فقیہ نے اگر منع کیا ہے تو خود ساختہ بنائے ہوئے معیارات کو منع کیا ہے, اصل تبرہ کو منع نہیں کیا. اصل تبرہ کیا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیسے کیا, نجو بلاغا پڑھ لیجئے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ دے رہے ہیں, مشورہ دے رہے ہیں کہ تم جنگ کے لیے مت جاؤ, اسلام نوخیز ہے اور اسلام نوخیز کو تمہارے جنگ پہ جانے سے نقصان ہوگا. تو اب یہاں مولا علی کیا محبت میں مشورہ دے رہے ہیں؟ کیا مولا علی علیہ السلام نعوذ باللہ معیارات کو ختم کر کے مشورہ دے رہے ہیں؟ نہیں. کیا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حق پر سمجھ رہے ہیں؟ نہیں. بلکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے مشورہ دے رہے ہیں. بس آج اگر اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے مجھے اور آپ کو ایک معیار دیا جا رہا ہے, وہ معیار مبنی بر حق ہے, تو اس کو قبول کرنے میں کیا انکار ہے؟ قبول کرنے میں کیا انکار ہے؟ پھر ہمارے دوستانہ اکرم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا فلاں فلاں نام کیا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزندان کے نہیں تھے؟ فلاں نام کیا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی دختر کا نہیں تھا؟ تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ انہوں نے کاموں سے برات کی ہے, ناموں سے برات نہیں کی. وہاں کاموں سے برات ہے, ہمارا معاملہ برعکس ہو گیا. ناموں سے برات ہے, کاموں سے الفت ہے. کام وہی ہو رہے ہیں, ناموں سے اتنے دور جا چکے کہ اب نام اس طریقے سے نہیں لینا چاہ رہے. ہمیں اپنے پیرامیٹرز کو درست کرنا ہوگا, اپنے میزان کو صحیح طریقے سے جانچنا ہوگا. وإلا کیا ہوگا, پورا وقت صرف کریں گے, نتیجہ بہت کم لیں گے. بالکل اس میزان کی طرح کہ جو خراب ہو جائے اس پہ آپ سونا تولیں, قیمت پوری دیں گے, نتیجہ کم لیں گے, سونا کم لیں گے. اسی طریقے سے عزداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا میزان اگر میں اور آپ بگاڑنے کی کوشش کریں گے تو وقت بھی دیں گے, جانے بھی دیں گے, اور کل بھی دیے. کیا کسی قوم سے پیچھے ہیں ہماری قوم جانے دینے میں؟ صرف وادی حسین کا میں نے کل کہا تھا, آپ سے جا کر دیکھیے, کل ہی آپ کے پاس اطلاع گئی, چار مومنات شہید کر دی گئیں. یہ چار مومنات جو شہید ہوئی ہیں, کسی طریقے سے یہ قوم جانے دینے میں پیچھے حسین ابن علی کے نام پر نہیں؟ امام حسین کے نام پر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں, مال لٹاتے ہیں, جان لٹاتے ہیں, وقت صرف کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, نتیجہ وہ کیوں نہیں مل پا رہا؟ میزان خراب کر دیا ہے. جب میزان کربلا درست ہو جائے گا تو حبیب کو صرف ثواب کے لیے ہم اور آپ ڈسکس نہیں کریں گے, بیان نہیں کریں گے, پھر اس ثواب کے ساتھ اپنے اندر حبیب والی کوالٹیز بھی پیدا کرنا شروع کریں گے.
مثلا حبیب ابن مظاہر اگر فقی تھے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, ابھی آج جب میں مسائل پڑھوں گا تو آپ کو وہ خط کا متن آپ سنتے رہتے, من الحبیب من الحسین الى رجل الفقی, حسین کی جانب سے ایک مرد فقی کے نام, یا ابا عبداللہ آپ کے دوست ہیں بچپن کے, آپ کیوں ان کا نام لے کر خطاب نہیں کر رہے؟ آپ نے کیوں ان کو اتنی تکریم دی کہ اپنے سرحانے دفن ہونے کی اجازت دی؟ آپ نے کیوں ان کی شان کو اتنا بلند کیا کہ شہدائے کربلا ایک مقام پر ہیں؟ حبیب ابن مظاہر, مولانا حضرات تشریف فرما ہے, حبیب ابن مظاہر اب عبداللہ کے ہی حرم میں الگ زری میں ہیں. یہ نقشہ امام حسین علیہ السلام نے بنایا تھا کہ یہاں یہاں فلاں فلاں شخص دفن ہو گیا نہیں, کیوں اتنی تکریم امام حسین نے دی؟ کہہ دیتے من الحسین الى حبیب, لیکن نہیں کہا من الحسین الى رجل الفقیر, حسین کی جانب سے ایک مرد فقیر کی طرف. یہ پیرامیٹر دیا ہے امام نے کہ کربلا کے میدان میں عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام فقیہ اہل بیت موجود تھے, مگر دنیا کے سامنے واضح ہو جائے کہ فقاہت کا کیا مقام ہے, اس کی حبیب کو فقیہ کہہ کر خطاب کر کے بلایا ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بات نکلی تھی, دوبارہ پلٹاتا ہوں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کا انداز کیا تھا, اہل بیت اطہار کا طرز عمل کیا تھا؟ بس وہ جو طرز عمل ہے وہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے, اس کے علاوہ کوئی اور طرز عمل ہمارے لیے نہیں ہے, اسوہ ہمارے لیے اہل بیت اطہار کی ذات ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ موجود ہے. وہی اللہ کے رسول اگر یہ کہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام منی, علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں, حسن مجھ سے ہیں, میں حسن سے ہوں, حسین مجھ سے ہیں, میں حسین سے ہوں, اگر وہ سب کے بارے میں اوصاف بیان کریں, اس کے بعد ان 14 کے 14 کے لیے میں اور آپ یہ نظریہ بھی رکھتے ہوں, اولون محمد و آخرون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد, کہ یہ سب کے سب محمد ہیں, پھر ان کی سیرت پر عمل کرنے میں کیا مشکل ہے؟ ان کی سیرت میں تو کوئی فرق نہیں ہے. یہ نہج البلاغہ جو آج آپ کے سامنے ہے الحمدللہ, وہ منتخب خطبات ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے, لیکن اس کے اندر کتنی عظمت ہے. مولانا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور موضوع بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے, نہج البلاغہ کی ڈیپتھ, نہج البلاغہ کی گہرائی, واقع جب پڑھنے والا قاری اس کو کھولتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے کیسے خزانوں کے منہ کھولے ہیں. ان خزانوں سے درہم و دینار نہیں مل رہے, ان خزانوں سے سونا اور چاندی نہیں مل رہا, ان خزانوں کو امیر المومنین نے معرفت کے گنجینے قرار دیے ہیں. بس اس معرفت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ آپ اس خطیب کے بارے میں اور آپ سوچیں کہ جس کی خطابت کا کمال یہ تھا کہ لعاب فیض رسول کے کشید کرنے سے جس کی خطابت علی جیسی تھی, نہج البلاغہ کے اندر جو خطابت کے جوہر ہیں امیر المومنین کے, لعاب فیض رسول کی وجہ سے ہیں. اب رسول اللہ کی خطابت کو آپ سوچیے کیا عالم ہوگا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دو جملے, ان کے اندر بڑا وزن پایا جاتا ہے. اچھا کیسی خطابت کر رہے ہیں مولا, اور کن کن مواقع پر کیسی خطابت کر رہے ہیں؟ تو دو چیزیں مجھے نہج البلاغہ میں بہت زیادہ الارمنگ لگی ہیں, جس کو دیکھ کر واقعاً ایک الارم بجتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے. ایک تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقویٰ پر بہت گفتگو کی ہے, اور جگہ جگہ میں جب پڑھ رہا تھا نہج البلاغہ تو میں نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بعض مقامات پر بعض جانوروں کی بھی مثالیں دی ہیں, بعض جانوروں کی بھی مثال, مثلاً اونٹ کی مثال دی ہے. پھر آپ قرآن کی طرف جائیے, مولا علی مثال دے رہے ہیں اونٹ کی, آپ قرآن کی طرف آئیے, قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ کیا تم نے اونٹ کی طرف نظر نہیں کی؟ کیا تم نے اونٹ کی طرف نظر نہیں کی؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا تم اونٹ کی طرف نظر نہیں کی؟ اچھا عربی میں علماء تشریف فرمائے نظر کے معنی یہ ہوتے ہیں دقت کے ساتھ نظر کی جائے, رانے کا دیکھنا اور ہے نظر کرنا اور ہے, دیکھنا اور ہے نظر کرنا, اور نظر یعنی تمہیں سوچنا ہے, تدبر کرنا ہے, فکر کرنی ہے. تم اونٹ کی خلقت پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ ایسے خلق کر دیا گیا ہے؟ دیکھو اگر یہ ریگستانی جانور ہے تو کیسے صحرا میں سفر کرتا ہے, دیکھو اگر اس کو پانی دور دور تک نہیں ملتا تو اس کے رب نے اس کی غذا کے لیے کیسا اہتمام کیا ہے, اس کی خلقت کی طرف غور کرو, تمہیں خدا کی نشانیاں نظر آئیں گی. بس اللہ تعالیٰ جس جانور کی طرف اس طریقے سے بیان کر رہا ہے امیر المومنین بھی بیان کرے, کیا حکمت رہی ہوگی؟ مجھے نہیں معلوم ہے ناقے اور جمل میں کیا کیا فرق ہوتے ہیں, لیکن کیا کیا حکمتیں رہی ہوں گی, لیکن ان حکمتوں کو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے نہیں سمجھنا چاہیے. اب جب میں کہوں گا خطیب
اور آپ کے ذہن میں آئے گا صاحب نہج البلاغہ یعنی امیر المومنین علیہ السلام. اب آپ جب جا کر سوئیں گے اور لیٹیں گے اور سوچیں گے کہ وہ کیسے خطیب تھے تو کیا سوچیں گے, کیسے خطیب ذہن میں آئیں گے, یعنی ہر نقطے کے اوپر انتہائی چیخ کر ایسے ہی آئے گا نا, کیونکہ ہمارا معیار خطابت تبدیل ہو گیا ہے. معیار خطابت کتنا تبدیل ہو گیا ہے, اتنا تبدیل ہو گیا ہے کہ ہم بعض دفعہ دین کو بھی خطابت پر قربان کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہو گیا ہے معاشرے میں, آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا. امیر المومنین کیسے خطیب تھے, امیر المومنین ایسے خطیب تھے کہ دین پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے, سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کلام میں جو چاشنی ہے وہ کسی اور کلام میں ہو ہی نہیں سکتی, کسی اور کلام میں نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ان کو فصاحت و بلاغت خداوند متعال کے در سے ملی ہے, علم لدنی کے ورثہ دار ہیں. مثلا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں وصیت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں مولا کچھ اور سنائیے, ہر وقت تقوی کی باتیں کیوں کرتے رہتے ہیں. یہی ہوتا نا ہمارا معیار, میزان تبدیل کر دیا اس لیے, ہر وقت تقوی کی بات. امیر المومنین کے اکثر خطبوں میں تقوی کی بات ہے, اور زیب دیتا ہے امیر المومنین کو تقوی کے بارے میں درس دینا, امیر المومنین کو ہی زیب دیتا ہے کیونکہ وہ امام المتقین ہے. وہ امام المتقین ہے, بس انہی کو زیب دیتا ہے کہ وہ تقوی کے بارے میں صحیح سے بیان تو کرے. وہ جو بیان کریں گے وہ تقوی ہوگا, حقیقت ہے تقوی وہ ہوگی. ہوگا کیا, جب ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خطیب نایاب کے طور پر دیکھیں گے کہ جو ممبر پر بیٹھ کر کہتا تھا سلونی سلونی قبلان تفقدونی, مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. ہوا کیا سوال, میرے سر میں بال کتنے ہیں, میرے سر میں بال کتنے ہیں. اچھا یہ جملہ جب امیر المومنین نے کہا ہوگا سلونی سلونی قبلان تفقدونی, کیا ہماری طرح چیخ کے کہا ہوگا؟ حق کے کلمے میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ مثلا ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حق کے کلمے کی تاثیر کیا ہے, کہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر سفر کرتا رہتا ہے. کیسے سفر کرتا ہے؟ اب عبداللہ نے ایک جملہ کہا تھا مثلی لا یبایو مثلا, کیسا خطیبانہ جملہ ہے, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کس وقت جملہ ہے؟ کہ جس وقت مدینہ چھوڑ رہے ہیں, منزل مذاہب پر نہیں ہوں, انتہائی مضطرب کیفیت ہوگی نا امام حسین علیہ السلام کی. نانا کا جواب چھوٹ رہا ہے, بھیا کی خبر چھوٹ رہی ہے, ماں کی تربت چھوٹ رہی ہے. اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت کا عالم دیکھیے, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب عبداللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا, معاملہ ختم ہو جاتا, لیکن امام حسین نے اس وقت بتایا کہ خطابت کہتے کیسے ہیں, خطابت کہتے کیسے ہیں. اگر امام حسین یہ کہتے تھے کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا, معاملہ آ کر رک جاتا ہے 61 ڈگری پر, معاملہ آ کر رک جاتا ہے 61 ڈگری پر. مگر کربلا کو ایک آفاقی حقیقت قرار دینا تھا, حسین کو ایک آفاقی حقیقت قرار دینا تھا, لہذا عبداللہ نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. جو افکار حسینی رکھے گا, جو کردار حسینی رکھے گا, جو مزاج حسینی رکھے گا, وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دو جملے کیا چیخ کر کہے تھے, کیسے کہے تھے, جیسے ہمارے وہاں خطابت ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے وہاں چاہے نقطہ وزنی ہو نہ ہو چیخنا معیار ہے, اگر چیخ دیے تو سمجھے بس یہی مقام نعرہ ہے, یہی ہے نا, میزان خراب کر دیا ہے. امام حسین نے کہا مثلی لا یبایو مثلا, ایسے ہی کہا ہوگا, اس سے بھی شاید آستہ ہو یا اس سے کچھ زیادہ. راویوں نے بعض چیزوں کو بہت حساسیت سے لکھا ہے, مثلا یہ لکھا ہے کہ امام حسین نے جب حضرت عرف سے خطاب کیا اور ان کے لشکر سے خطاب کیا تو نماز ظہر پڑھنے کے بعد, اب وہ پانی وانی کا معاملہ سارا ہو چکا ہے, امام حسین نے نماز ظہر پڑھی, نماز ظہر پڑھنے کے بعد اٹھے تلوار کے سہارے سے امام کھڑے ہوئے, اور اس کے بعد امام نے نالین پہنی ہوئی تھی جب خطبہ دے رہے تھے. یعنی راوی کی اتنی دقیق نظریں ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے قیافے کو بیان کیا ہے, کہ امام نالین پہنے ہوئے ہیں, ہاتھ میں تلوار تھی, تلوار کو زمین پر ٹیکے ہوا تھا, اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام حر کے لشکر سے خطاب کر رہے ہیں. اگر یہاں پر امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ بلند آواز میں خطاب کرتے تو ولید کے دربار کی طرح کیا راوی نہیں لکھتا ہے امام حسین نے چیخ کر کہا مثلی لا یبایو مثلا. ولید کے دربار میں آواز بلند کی تھی نا امام حسین نے, تو لکھ دیا لکھنے والوں نے کہ جیسے ہی حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا کہ تو مجھے قتل کرے گا یا ابن الزرقا یا یہ, اب یہ جملہ چیخ کر کہا تھا تو راوی نے لکھا کہ یہ چیخ کر کہا ہے, بلند آواز سے کہا ہے, لیکن یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے شاید بلند آواز نہ کی ہو. لیکن اس جملے کی تاثیر کیا ہے, 1400 سال کی قید سے آزاد ہو کر یہ جملہ آج ہم تک پہنچا ہے, اور تعصب قیامت حسین ابن علی علیہ السلام کا یہ جملہ پہنچے گا, تعصب قیامت لوگوں کے نفوس کو یہ جملہ جھنجھوڑتا رہے گا. یہ کمال ہے خطابت کا کہ خطابت میں اتنا وزن ہو کہ جو زمانے کی قید سے آزاد ہو جائے, ہوگا وزنی مگر قلوب پر جا کر اثر کرے گا. یہ ہے ائمہ کے کلام میں اثر, یہ ائمہ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خطابت قلابے باندھنے کا نام نہیں ہے, زمین و آسمان کی قلابے ملا دی. خطابت اس چیز کا نام نہیں کہ آپ نے بڑا مجمع جناب جمع کر لیا, اور اگر جمع بھی ہو رہا ہے تو اس لیے ہو رہا ہے کہ پیرامیٹرز ختم ہو گئے, وہ میٹرز نہیں رہے, وہ پیمانے نہیں رہے, وہ میلاد نہیں رہا, وہ میزان نہیں رہا, موازین ختم کر دیے گئے. تو کیوں نہ ہم اپنے میزان کو درست کر کے حق کو پہچاننے کے لیے, حق پر عمل کرنے کے لیے, زیارت جامع کبیرہ کے مطابق کہ حق آپ ہیں, آپ کے ساتھ ہے, آپ کے آپ میں ہے, ان تمام معیارات کو ہم کیوں نہیں پہچان سکتے کہ وہ کبھی بھی حق کے غیر کا ساتھ نہیں دیں گے, کبھی نہیں دیں گے, اور انہوں نے کبھی بھی حق کے غیر کا ساتھ نہیں دیا, کسی مقام پر نہیں دیا, چاہے رشتہ داری ہو یا رشتہ داری نہ ہو, چاہے شجرہ نسب کو ایسا بھی ہو. نہ قرآن نے کبھی حق کے غیر کا ساتھ دیا کہ جس کے پاس حق نہ ہو قرآن کبھی ساتھ نہیں دیتا, اللہ کبھی ساتھ نہیں دیتا, رسول کبھی ساتھ نہیں دیتے, اہل بیت کبھی ساتھ نہیں دیتے, حتیٰ کہ دعا مانگنے والا نبی بھی کیوں نہ ہو تو بھی اگر حق سے دور ہے تو دعا مستجاب اس طریقے سے نہیں ہوتی. کہہ دیا جاتا لیس من اہلک, یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, اس کا عمل غیر صالح. چاہے زوجہ کے لیے ہی کیوں نہ سفارش کی جائے, بیٹے کے لیے ہی کیوں نہ سفارش کی جائے, رشتہ داروں کے لیے کیوں نہ کی جائے, تو ہم 1400 سال بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا میرا شجرہ آپ سے ملتا ہے, مولا 10 دن کی مجلسیں آپ کی پڑھی تھی, مولا 10 دن آپ کی مجلسوں میں شریک ہوا تھا, مولا میں نے یہ کام آپ کے لیے کیا تھا. عزیزان محترم, اہل بیت اطہار علیہ السلام ان کے مزاج کے مطابق ہمیں سوچنا ہوگا, وہ کثرت طلب نہیں کرتے, وہ کیفیت طلب کرتے ہیں کہ کیفیت کیا ہے, کیا کیفیت ہے تمہاری. کروڑوں کے اموال تھے, امام موسیٰ کاظم نے شتیتا کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو مانگا تھا, کروڑوں کے اموال. جب خمس گیا تو امام کاظم علیہ السلام کے پاس خراسان سے اور مختلف مناطق سے خمس لے کر یہ وکیل پہنچے تو امام کاظم علیہ السلام نے کہا کیا لائے ہو؟ کہا مولا یہ فلاں تاجر کا خمس ہے, اتنے تھان اور اتنے ہزار دینار. امام نے کہا کونے پہ رکھو. کہا یہ فلاں مالدار کا ہے, کہا کنار پہ رکھو. کہا یہ فلاں کا ہے, کہا سب چھوڑو, وہ چند درہم اور وہ کپڑے کا ٹکڑا دو جو شتیدہ نے بھیجا ہے. آپ میں سے جو لوگ مشہد کی زیارت کے لیے گئے گئے ہوں گے بی بی شتیدہ کی زیارت کے لیے, اس چھوٹے سے ٹکڑے میں کیا ایسا اثر تھا, ان چند درہم کے اندر کیا ایسا اثر تھا, دینار بھی نہیں درہم تھے کچھ, دینار سونے کا ہوا کرتا تھا, درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا, ان چند میں کیا ایسا اثر تھا جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مانگا. اور مانگنے کے بعد کیا کیا, امام نے اپنی آنکھوں سے لگایا, اللہ اکبر. اور آنکھوں سے لگانے کے بعد کیا کیا, اس اتنے سے کپڑے کے ٹکڑے کے عوض میں اپنی رضا کو کفن کے عنوان سے دیا کہ یہ جا کر شتیتا کو دینا. اور صرف یہی نہیں کیا, صرف یہی نہیں کیا, بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام با اجاز امامت بغداد سے پہنچے خراسان جب شتیتا کا انتقال ہوا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی. یہ معاملہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اس طریقے سے بننے کی ضرورت ہے. اغیث سیستانی حفظ اللہ کے والد, اغیث رضا سیستانی, اغیث سیستانی حفظ اللہ کے والد بیان کرتے ہیں کہ میں نے 40 دفعہ زیارت عاشورہ کا عمل کیا اس لیے کہ امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کر سکوں. ایک صلوات پڑھیں ان کے محمد والے, اس واقعے پر توجہ کیجیے گا. میں نام بھول رہا ہوں, شاید باقر سیستانی, آغے سیستانی کے والد کا نام, آغے باقر سیستانی, آغے سیستانی کے والد محترم کتنے متقی ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے, کہ جس کا ثمرہ آغے سیستانی کی صورت میں نظر آیا ہے. عمل کیا 40 دن کے لیے, 40 جمعوں کے لیے, کہ زیارت عاشورہ پڑھیں گے اور ان زیارت عاشورہ کے نتیجے میں امام کی زیارت کریں گے. اسی خط سے زیارت عاشورہ کا عمل کیا. شہر کی مختلف مساجد میں جا کر ہر جمعے کو زیارت عاشورہ پڑھا کرتے تھے. آخری جمعہ تھا 40واں کہ جس میں ان کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات کرنے کا اشتیاق بڑھتا چلا جا رہا تھا. گریہ کر رہے تھے کہ اب آخری زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں جو میں نے مانی تھی, ابھی تک میں سید و سردار کی زیارت نہیں کر سکا ہوں. زیارت عاشورہ ختم ہوئی, ان کو لگا کہ مسجد کے قریب ہی ایک گھر سے نور بلند ہو رہا ہے. اس نور کی جانب چلے, اس گھر کے دروازے کو دیکھا, در کھلا ہوا تھا. اندر داخل ہوئے, کمرے سے نور ساتھ ہو رہا تھا. کمرے میں داخل ہوئے, سامنے ایک عورت کا جنازہ رکھا ہوا تھا, کپڑا ڈھکا ہوا تھا, اور امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف فرما تھے. امام زمان علیہ السلام تشریف فرما تھے. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, مولا کے قدموں پر گر گئے. مولا نے کہا تم نے اتنی زحمت کیوں کی, 40 دن تک تم نے جو ہے وہ زیارت عاشورہ پڑھی 40 جمعوں تک, اور اس کے بعد ہم تک پہنچے گا. مولا آپ کی زیارت کا اشتیاق تھا. کہا ایسے کیوں نہیں بن جاتے کہ ہم خود تمہارے پاس آئیں, اب یہ اہمیت بتانی ہے, ایسے کیوں نہیں بن جاتے کہ ہم تمہارے پاس آئیں. کہا مولا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ عورت وہ ہے کہ ستم شاہی کے دور میں, شاہی ایران کے دور میں جب پردے پر پابندی لگی تھی کہ کوئی عورت باحجاب باہر نہیں نکل سکتی تھی, 7 سال تک یہ اپنے گھر میں اسی لیے قید رہی کہ زینب کی کنیز کہیں بے پردہ نہ ہو جائے. کیوں ہم ایسے نہیں بن جاتے؟ وہ عورت بن سکتی ہے, ہم کہیں گے چلیں جناب شتیتا تو اس دور کی تھی کہ جس میں نہ لیپ ٹاپ تھا, نہ موبائل تھا, نہ انٹرنیٹ تھا, نہ مفاسد تھے, نہ فسادات تھے, نہ کوئی اور مشکل تھی. اب اس عورت کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یا اس دور میں بھی وہ افراد جو اس وقت میں اور آپ بیٹھ کر آرام سے عزاداری کر رہے ہیں, یا بہت سارے افراد جو زیارت امام حسین کے لیے گئے ہوئے ہیں, پروردگار ان کو صحت و سلامتی اور طول عمر عنایت فرمائے, وہ افراد جو اس وقت جبے پر کھڑے ہو کر ان داعشیوں کا مقابلہ کر کر ان کی زیارت کے لیے راہ کو صاف کر رہے ہیں, کیا امام زمان علیہ السلام کی نظر کرم ان پر نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. فضل اللہ مجاہدین علی القاعدین, اللہ نے فضیلت عطا کی انہیں, مجھ جیسے بیٹھ جانے والوں پر اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی ہے, اور ایسی فضیلت عطا کی ہے کہ میں اور آپ اگر کربلا کے معیار کو رکھ کر سامنے دیکھیں تو لوگ حج کرنے آ رہے تھے, لوگ بیت اللہ کی زیارت کرنے آ رہے تھے, لوگ طواف کرنے آ رہے تھے, لیکن حسین ابن علی اس حج کو بچانے جا رہے تھے. کس کی زیادہ فضیلت تھی؟ چلیں امام حسین تو امام معصوم تھے نا, حسین ابن علی کے ساتھ اور بھی لوگ تھے, جو ان کا تذکرہ کروں آپ کے لیے, کس کی زیادہ فضیلت تھی؟ جب حسین حج کو عمرے میں تبدیل کر کے حج کو بچانے جا رہے تھے, ان کا ساتھ دینے والے جان کی زیادہ فضیلت تھی, یا ایک بہت ہی متقی اور پرہیزگار حاجی کی فضیلت تھی جو اس سال حج کرنے آیا تھا؟ اللہ نے فضیلت رکھی ہے, بہت احترام ہے ان کا جو زائرین امام حسین ہیں. ان کی قدموں کی خاک واقع اماموں کی زینت ہے, اور علماء کرتے ہیں یہ کام. مولانا تشریف فرمایا, ان سے پوچھیے, واقع کرتے ہیں علماء یہ کام کہ ان زائرین کی خدمت انجام دیتے ہیں. جو زائر عام نہیں ہے, حسین ابن علی کا زائر ہے. واقع ان کے قدموں کی خاک زائرین اب عبداللہ کی واقع حقیقی زائر اگر ہے تو علماء اس کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں. بعض دفعہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے, کفشداریاں جو ہوتی ہیں اس کے اوپر جو خاک آ جاتی ہے لوگوں کے, زائرین کی گرد جو جوتوں میں لگ کر آتی ہے, اس کو علماء کو میں نے مس کرتے ہوئے دیکھا کہ مس کر کے اپنے چہرے کے اوپر لگاتے کہ حسین کے زائر کے قدموں کی خاک ہے. بس میں اور آپ کیوں اس طرف توجہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے معیارات کو درست نہیں کر پا رہے؟ اب تو کرنا پڑے گا. اب سید و سردار انشاءاللہ جب ظہور فرمائیں گے تو ہمیں ان کے ساتھ ہونا ہے, یہ تمنا ہمارے دل میں ہے. اس تمنا کو لائتا والی تمنا نہ بننے دیں, لالا والی تمنا بننے دیں. بنائیں اس کو کہ وہ تمنا کی جو تکمیل تک نہ پہنچے, وہ تمنا نہ ہو, وہ تمنا ہو کہ جس میں تکمیل کا امکان موجود ہو. اور وہ تمنا جب ہی پوری ہو سکتی ہے کہ جب میں اور آپ اس فرش عزا پر اتنے بابصیرت ہو جائیں کہ اسی فرش عزا سے خیمہ امام زمان کا پتہ لگا دیں۔ کاش سید و سردار انشاءاللہ پروردگار ظہور فرمائے، امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کو تاجیل ظہور عطا فرمائے اور ہمیں ان کے حامیان و ناصران میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ یہ سب پرسہ، یہ سب عزاداری، یہ سب تعزیت کس کو پیش کر رہے ہیں؟ وارث حسین کون ہے اس وقت؟ صاحب خانہ، بانیان مجلس، مجلس پڑھنے والا، مجلس میں آنے والے کون ہیں؟ وہی امام زمان علیہ السلام ہے نا کہ جن کو میں اور آپ تعزیت پیش کرنے آئے ہیں، اور انہی سے ہمیں اس کا صلہ چاہیے۔ مولا ہم صرف حبیب کا تذکرہ کرنے نہیں آئے، ہمیں اتنی قوت و طاقت دے دیجئے کہ ہم اس عصر میں نہیں تھے، ہمیں حبیب جیسی بصیرت عطا فرما دیجئے تاکہ جب آپ آئیں تو آپ کی راہ میں ہم ایسے ہی قربانی دیں جیسے حبیب نے دی۔ یہ طلب کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ بس عزیزان محترم، کوفہ کے حالات پراشوب ہیں، ان پراشوب حالات میں امام حسین علیہ السلام ایک خط لکھتے ہیں، من الحسین الى رجل الفقیر، حسین کی جانب سے مرد فقیر کی طرف۔ اب جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خط پہنچا کوفے میں تو حالات تو آپ کے ذہن میں ہیں نا، ہانی شہید ہو چکے ہیں، مسلم شہید ہو چکے ہیں، مسلم کا لاشا کوفہ کی گلیوں میں پھیلایا جا چکا ہے، ابن زیاد جیسا خوخار فاسق و فاجر کوفہ میں موجود ہے، امام حسین کا قاصد حضرت حبیب کے لیے خط لے کر پہنچا ہے، دخل باب کیا، اب بلا جھجک تو دروازہ کھول نہیں سکتے بغیر پوچھے ہوئے۔ پوچھا مان انتا، تو کون ہے؟ آہستہ سے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ دروازہ کھولا، خط کو آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، خط کے متن پر نگاہ کی امام حسین علیہ السلام کے، حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چہرہ زرد ہو گیا۔ جب یہ خط آیا تھا تو حبیب اور ان کی زوجہ سفرے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب جب زوجہ نے دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر کے پاس کوئی خط ہے، اس کو انہوں نے آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، متن پڑھ کر چہرہ زرد ہو گیا، آنسو بہنے لگے، زوجہ سمجھ گئی کہ آقا حسین کا خط ہے۔ کہا ہاں فرزند زہرا کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا نصرت کے لیے بلایا ہے۔ کہا کیا سوچا ہے؟ کہا سوچتا ہوں تمہارا کیا ہوگا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس عورت نے اپنے سر سے چادر کو پھینک دیا، کہا حبیب آپ گھر میں بیٹھیے، میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ کہا مومنہ بس یہی دیکھنا تھا اور مجھے اطمینان ہو گیا کہ کیسے تو اپنے دین کی حفاظت کرے گی، لہذا اب حبیب ابن مظاہر جائے گا حسین کی حفاظت کے لیے اور ان کا قربان ہونے کے لیے۔ حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، اپنی سواری کو دیا اور کہا اے غلام، کوفہ کے حالات پراشوب ہیں، تو اس سواری کو لے کر فصیلے کوفہ پر کھڑے ہو جاؤ اور وہاں جا کر جب تک میں نہ آؤں میرا انتظار کرنا۔ کچھ دیر کے بعد حبیب ابن مظاہر کوفے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے نکلے، کوفے کے بازاروں سے ہوتے ہوئے نکلے، کوفے کی گلیوں میں سناٹا ہے۔ حبیب جب فصیلے کوفہ پر پہنچے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ عجیب منظر کیا تھا کہ اسب باوفا، وہ باوفا گھوڑا اپنے سموں کو زمین پر مار رہا تھا اور غلام اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا اسب باوفا صبر کر، اگر میرا آقا نہیں آیا تو تجھے حسین کی نصرت کے لیے لے کر جاؤں گا۔ حبیب گریا کرنے لگے، اللہ اللہ، اب یہ وقت آ گیا ہے آقا حسین پر کہ اب جان اور ان کی نصرت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، حبیب پشت فرس پر سوار ہوئے، کربلا کی جانب رخ کیا۔ اب جب میدان کربلا میں غبار بلند ہوا، امام حسین اپنی نشست سے بلند ہوئے، عباس علمدار آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے، حبیب نے جب حسین کو آتے ہوئے دیکھا، اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف گرایا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس ادب کے ساتھ پہنچے ہیں حبیب، آ کر حسین کے
ہاتھوں کا بوسہ لیا, قدموں کا بوسہ لیا. اے آقا, اس غلام کے استقبال کے لیے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس عزیزان محترم, حبیب ابن مظاہر پہنچے. اب جب حبیب خیموں کے نزدیک پہنچے نا, تو ایک مرتبہ ایک اور منظر سامنے آیا کہ خیمے سے فضا برآمد ہوئی اور حبیب کو پیغام دیا, اے حبیب تیری قسمت کو سلام, علی و فاطمہ کی بیٹی رسول اللہ کی دختران تمہیں سلام کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس غربت کے وقت میں حبیب تم نے ہمارے بھائی کی نصرت کی ہے, اللہ اس نصرت کو قبول کرے. حبیب نے سر سے امامہ پھینک دیا, اللہ اللہ, آل رسول پر یہ وقت آ گیا کہ آقا زادیہ اب غلام زادوں کو سلام کہلوائیں. اجرکم اللہ. دن گزرے, عاشور کا روز آیا, حبیب نے اذن وغیرہ چاہا, شہادت کی اجازت مل گئی. حبیب میدان کارزار کی طرف چلے رجس خوانی کرتے ہوئے کہ آؤ اب ایک ضعیف کی جنگ دیکھو, آؤ حسین کے غلام کی جنگ دیکھو. میں حبیب ابن مظاہر اسدی ہوں, میں حسین کا غلام ہوں, حسین کے بچوں کا غلام ہوں. یہ رجس پڑھتے ہوئے حبیب تلوار چلاتے جا رہے ہیں, دشمنوں کو فنار کرتے جا رہے ہیں, مگر ایک شقی نے ہاتھ میں ایک گرز لیا, حبیب کی ضعیف پیشانی پر اس گرز کا وار کیا, سر دو نیم ہوا. حبیب پشت فرض سے زمین کی طرف چلے, السلام علیکم یا باب اللہ وعلی الارواح اللتی حلت بفدائک. حسین کو سلام کیا, حسین حبیب کے سرانے پہنچے, زخموں سے ریت کو ہٹایا, حبیب کا سر اپنے زانوں پر رکھا. میں کہوں گا حبیب یہ آپ کا مقدر ہے کہ جب گھوڑے سے گرے حسین جیسا شفیق امام سر پر سر کو زانوں پر رکھنے کے لیے موجود تھا, مگر ہائے فرزند زارا جب گھوڑے سے گرے ہوں گے تو کون ہوگا جو اس سر نازنی کو.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مَا تَبِعَ حُسَيْنُ.